ये जो एनालिसिस है ये शायद दुरुस्त नहीं होगा।
सही, आपकी बात को अगर मैं सेकंड करूं, एक दूसरा एनालिसिस भी है। बहुत सारे मुबसरीन ये भी कहते हैं कि भारत के अपने मफाद में है कि उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, भारत की इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ इस तरह की शोरिश या किसी भी नौीयत की वार या टेंशन का हिस्सा बनना भारत के लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह है। क्या ये तसव्वुर वहाँ पर मौजूद है?
नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि अगर कोई जंग की फिजा, या अभी तो खैर वो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर इस तरह की कशीदगी होती है तो कुछ जो एरियाज हैं वहां पर और बाकी दुनिया में भी ये जरूर तासुर जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा अनसर्टन सा माहौल है, और वहां तक तो ये बात दुरुस्त है कि भारत के मफाद में नहीं है बात।
सही,
लेकिन जहां तक भारत के अफसरों का सवाल है, जिनसे बातचीत होती है हमारी, तो उनका मानना ये है कि भाई हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, छापामार अंदर आते हैं, या उनकी तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग होती है,
सही,
तो फिर जवाब तो जाएगा भारत से और उस पर कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल ये एक एक्शन रिएक्शन का साइकिल है जो 2-3 साल से चल रहा है, और अब एक लिहाज से एक ये न्यू नॉर्मल बनकर उभरा है
सही,
कि थोड़ी सी कशीदगी होती है, वो एक चरम सीमा पर पहुंचती है, उसके बाद कुछ बीच बचाव होता है, कुछ हफ्ते कुछ महीने
जी
थोड़ी शांति रहती है, और उसके बाद दोबारा से ये कशीदगी शुरू हो जाती है। ये एक पैटर्न है जो पिछले 2-3 साल से अब हमारे को नजर आ रहा है।
जी नुमान जफर साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। नुमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी पहले तो इसी का एनालिसिस दीजिएगा जो हमने पहला एक तरह से परसेप्शन दिया है, या मुख्तलिफ जो एक एनालिसिस सामने आ रहा है कि क्या मुमकिन तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमरीका वहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है पाकिस्तान में जाके अपने दुश्मन के लिए, तो शायद भारत भी इस तरह का कोई एक्शन ले सकता है। गालबन उनका इशारा हाफिज़ सईद की जानिब था। तो क्या वाकईतन ये उसी नौीयत के लिए कोई तैयारी का हिस्सा है, या फिर ये सरहदों के ऊपर दोनों अतराफ से जो गोलाबारी एक दूसरे की जानिब हो रही है उसकी वजूहात क्या हैं इन हालात के अंदर?
देखिए, वजूहात तो ऑब्वियस है हमारे सामने। इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, उससे हालात से नजर हटाने के लिए इस तरह के मामला किए जाते हैं। और दूसरी बात तो ये एक तरह का नैरेटिव पेश करते हैं कि मोदी सरकार जो है वो बहुत फ्रेंडली है पाकिस्तान की तरफ, मामला नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। कहते तो वो जरूर है, लेकिन जहां भी उसको मौका मिलता है वो ऐसे मामला पैदा कर देते हैं, सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को फिर उसी तरह सोचना पड़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बॉर्डर सिचुएशन जो है अभी तक ये डिसाइड नहीं हो चुकी है कि उनकी तरफ से फायरिंग हो रही है या हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है। जो हमारे यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी टेंजिबल चीज सामने नहीं आई कि इसमें इस फायरिंग का इनिशिएटर कौन था और क्या मामला थे। हालांकि, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक इसका मामला सामने नहीं आ सकता। दूसरी बात है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे एक्शन किए गए हैं मामला नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन उसका वहां से आप देखिए उफा जो मुआहदा रिसेंटली रशिया में हुआ था, तो उसका वह मुआहदा हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप उनकी सुषमा स्वराज की क्रिसमस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्री कंडीशन रखना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान आएगा तो हम इनको स्टोरी सुनाएंगे दहशतगर्दी के मुतालिक और उसके बाद बताएंगे। तो कश्मीर के बगैर अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई प्रोडक्टिव होगी। तो और दूसरी बात है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आप यहाँ पे कश्मीरियों के साथ नहीं मिल सकते। अब कश्मीरियों को खुद इन्होंने भी एक थर्ड फ्रिक तस्लीम किया हुआ है, उनके बगैर कोई मुआहदा कोई डिस्कशन कामयाब नहीं हो सकती। तो अगर हमारे यहाँ के लोगों ने ऐलान किया था, अगर हमारे वेटरन से मुलाकात की, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको मुआहदा अपना जिसको डिस्कशन को खत्म किया जाता। तीसरी चीज ये है कि जो इनकी तरफ से
नहीं, लेकिन नुमान भारत कश्मीरियों को तीसरी फरीक नहीं समझता।
नहीं, ये तो ये जब नवाज शरीफ हमारे पिछले टर्म में थे उस वक्त इन्होंने इसको तस्लीम कर चुके हैं कि इनको शामिल किए बगैर कोई भी एग्रीमेंट दूरस्थ नतज नहीं ला सकेगा। इसमें तीन फरीक हैं जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है और कश्मीरी लोग भी शामिल है। उनके बगैर उनकी किस्मत का फैसला कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है,
नुमान, आप क्या देख रहे हैं अब आगे? क्या किसी नौयत की कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, या इस सूरत हाल को अब डिफ्यूज होना है किसी सतह पे आके, इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है कोई और फोर्स? जैसे अकवाम मुत्तहिदा का फौजी मुबसर मिशन पाकिस्तान में है, अमरीका की कौमी सलामती की मशीर इस्लामाबाद पहुँच रही है इतवार को, तो कौन इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है?
देखिए, देखें जी, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात करते हैं ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, और पहले भी हमारे लोगों ने भी यहाँ पे जो पाकिस्तान के सिग्नल दिए हैं इनको बताया गया कि ये म्यांमार नहीं है, ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसमें आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, और अमेरिका ने अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कहीं पे किए थे तो वो उसकी डायमेंशन और थी, उनके मामला और थे, उनकी वजूहत और थी। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, आप किस तरीके से बात भी कर सकते हैं कि आप जाके किसी की सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और हाफिज सईद की बात करते हैं, हाफिज सईद के जो मेरी नॉलेज के मुताबिक किसी भी कोर्ट में अभी तक उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो सकी, और अगर हम फॉरन ऑफिस का कोई स्टेटमेंट उठा के देखें तो वो भी इनसे मांगते हैं कि कोई ऐसा सबूत हमें दे जिसके बेस के ऊपर हम लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, जो कि अभी तक नहीं पेश किए गए। तो किस तरीके से अपनी मर्जी से तो आप किसी सॉवरन कंट्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है जो मिस सुजन आ रही है यहाँ पे, तो उनका जो दौरा बहुत ज्यादा अहमियत कहा मिले, और मैं इंतजार कर रहा हूँ जो यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उनकी रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट भी मेरा ख्याल में एक रुख का तयन करेगा, और उसके बाद जो ये इतवार को वो आ रही हैं, वो उनका जो दौरा होगा, उनकी मुलाकातें होंगी, उससे भी हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगी, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये मामला कुछ एक्सकलेट होगा।
जी मैं आता हूँ सुजैन राइस के दौरे की जानिब, बात हम करते हैं, सुशांत सरीन भी हमारे साथ हैं। सुशांत आप ये बताइएगा, आपके ख्याल में सुजैन राइस उनके आने के बाद जो गुफ्तगू होगी, यकीनन पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें हैं, क्या ये सिचुएशन डिफ्यूज होगी दोनों तरफ से, कोई मैसेज नई दिल्ली को भी जा सकता है?
मैं जरा सुजैन राइस पे दो मिनट में आता हूँ, लेकिन ये जो जनाब फरमा रहे थे इनकी खिदमत में मैं एक दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी सोवरेन मुल्क नहीं है, भारत भी है, और अगर भारत में इस तरीके से दरअंदाजी होगी तो फिर ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन भी आएगा भारत की तरफ से। ये तो नहीं हो सकता कि भारत भी ऐसे चुप्पी साध के बैठ जाएगा, तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा, शायद उन्होंने अभी तक नहीं किया, कि भारत भी एक सोवरेन मुल्क है। दूसरी चीज ये कि मैं इनका बड़ा मशकूर हूंगा अगर ये बता दें कि कौन सा ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच में मुआहदा हुआ है, चाहे नवाज शरीफ के ज़माने में, पिछले ज़माने में, या उसके बाद जो लोग आए पाकिस्तान में हुक्मरान बनके, जिन्होंने ये कहा कि कश्मीरी जो हैं वो थर्ड पार्टी होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर ऐसा कोई मुआहदा हुआ है तो जरा मेरे को प्लीज़ उसकी तफसील दे दें, तो मेरे को, मैं बहुत मशकूर हूँगा इनका। तीसरी चीज़ ये है कि ये मैंने ये तो नहीं कहा था कि मोदी जी बहुत फ्रेंडली हैं पाकिस्तान की तरह। मोदी जी को कोई रोमांस नहीं है जो शायद बाकी उनके जो प्रीडिसेसर्स थे उनको था पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ वो कोई डील कर सकते हैं या कोई रास्ता निकल सकता है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर किसी की ये तवक्को है कि मोदी जी बढ़ चढ़ करके पाकिस्तान की तरफ कोई बहुत बड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो ये नहीं करेंगे।
सही।
एक और चीज मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कौन फायरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है ये अपनी जगह बात, मेरे ख्याल बात बेमानी बात है, लेकिन मेरे ख्याल हमारे को ये भी देखना चाहिए कि जब 2003 नवंबर में सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था तो लगभग 5-6 साल दोनों तरफ से उसका बड़ा ठीक तरीके से उसको ऑब्जर्व किया गया था, और उसके बाद अगर ये कशीदगी शुरू हो रही है तो मेरी नजर में तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, क्योंकि लोगों की जिंदगियां इससे मुंसलिक हैं। और फाइनली एक और जो चीज जो अभी डिबेट हुआ था उसमें मैं बता दूं कि ये बहुत कसीदे पड़े जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत इनिशिएटिव लिया भारत के साथ, उन्होंने बातचीत के जुमरे में तो बहुत इनिशिएटिव लिया, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि कॉन्क्रीट टर्म्स में नवाज शरीफ ने ऐसी कौन कौन सी चीजें की जिससे कोई भारत का बहुत कॉन्फिडेंस हो? इनफैक्ट हम जब उनका रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं तो तमाम मसलों पे जहां पर कुछ प्रोग्रेस हुई थी उनके दौर से पहले दौरों में, चाहे वो जरदारी साहब का हो या मुशर्रफ साहब का, उसमें एक लिहाज से हमको एक पिछाड़ ही हुई है, उसमें कोई हम आगे नहीं बढ़े। जहां तक सुजैन राइस का सवाल है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये एक नॉर्मल बन के आ रहा है, अब शायद सुजैन राइस आई है तो हो सकता है कि दोनों तरफ से जो बंदूकें हैं वो कुछ अरसे के लिए साइलेंट हो जाएं, लेकिन अगर फिर कोई इस तरह की हरकत हुई बॉर्डर पर तो फिर ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से फायरिंग शुरू हो जाए, और यही एक पैटर्न हम पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट 2-3 सालों से देखते हैं।
सुशांत शायद आप एग्री भी करेंगे, इससे पहले पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ इंगेज करता है उसका एक मौकफ रहा है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ जहाँ पे वो कनेक्ट करता है, अगर वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं है तो اس کا جو ہے وہ اگر ایسٹرن بارڈر پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ویسٹرن بارڈر پہ اس طرح فوکس نہیں کر سکتا جیسا کہ واشنگٹن چاہتا ہے. یہ چیز وہ ہے جو بڑے کامن انٹرسٹ میں ہے واشنگٹن کے بھی اور اسلام آباد کے بھی. اور واشنگٹن نے اس سے پہلے یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں رپورٹس کے مطابق کہ ایسٹرن بارڈر جو ہیں وہ بڑے کول اور کام رہیں گے. تو اس ریفرنس میں اس دورے کو اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے واشنگٹن کے لیے ویسٹرن بارڈرز پاکستان کے, وہاں پہ موجود صورتحال, پاکستان کا آپریشن, وہاں پہ امریکی فوجوں کی موجودگی محدود تعداد میں اور اس کا انخلا. اس کو اس حصے کو آپ بتائیے گا نعمان, آپ کے خیال میں سوزین رائس ان کا خاص طور پہ فوکس کیا ہوگا؟ لیکن خاص طور پہ فوکس کیا ہوگا کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جو کابل کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے یا طالبان کے, اس پہ نہ صرف کابل کو تشویش ہے بلکہ امریکہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. پاکستان کی کوآپریشن یا کوآرڈینیشن, بہت سارے ریفرنسز میں واشنگٹن کے اندر بھی سوالات ہیں.
جی دیکھیے, دورہ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے پہلے میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی کچھ
سشانت سرین صاحب کو
بتاؤں گا کہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان صرف پاکستان سورن نہیں ہے, انڈیا بالکل ہم ان کو مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ سورن ملک ہے, بڑا ملک ہے. دیکھیے, آپ جب چیزیں بھول جاتے ہیں تو مسئلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب 1971 کے اندر انڈیا پاکستان کو دو لخت کر سکتا ہے اور اسٹیبلش فیکٹ ہے, تو پھر آپ پاکستان کی سورنٹی کو کہاں مان رہے ہیں؟ بلوچستان میں آپ کیا کریں, اسٹیبلش فیکٹ ہے, اس کو کوئی نہیں مان رہا. اور پاکستان کے بارے میں اگر انڈیا میں کوئی چھوٹا سا پرابلم بھی ہوتا ہے تو اس پہ الزام لگانا تو آسان ہے, کچھ کو اسٹیبلش نہیں کرتا کہ اس کے یہ ثبوت ہیں, پروفس ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ چلے ابھی میں اس دورے کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیے, دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جو میرے خیال میں جو ایجنڈا کے اوپر پوائنٹس ہوں گے اس کے اندر ایک تو پاک بھارت کشیدگی ہے, سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈیفیوز کیا جائے, کس طریقے سے پیرامیٹر طے کیے جائیں تاکہ یہ جو ایسکلیشن ہو رہی ہے اس کو سٹاپ کیا جائے اور ریورس کیا جائے. اور آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ افغان سچویشن جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور آپ نے دیکھا ریسنٹ کچھ عرصے کے اندر افغان پریزیڈنٹ کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو کہ ہمیں اس سے پہلے نظر آتا تھا کہ تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں, لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے ہمیں لگا کہ ابھی جو معاملات دوبارہ خرابی کی طرف چل پڑے ہیں. اور اس میں پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ ہم کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہیں, انہوں نے کنسرن بھی دکھایا, لیکن اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جو بھی چیز سامنے آتی ہے تو وہ پاکستان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ثبوت ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئے ہیں. تو لیکن یہ کہ ابھی جو سب سے اہم چیز کی ضرورت ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. یہ جو ہم فوری طور پہ ڈسکشن سٹاپ کر دیتے ہیں یہ بہت بدقسمت چیز ہے, ہمیں یہ ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ختم ہوں گے. کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ان ممالک کے درمیان حالات کو نارملائز نہیں ہونے دیتے, افغانستان کے ساتھ بھی, پاکستان کا یہ صورت حال ہے, انڈیا کے ساتھ بھی.
یہ کمیونیکیشن اوفا میں ہوئی تھی, گرجہ سائڈ لائن ملاقات تھی, اسی کا نتیجہ تھا کہ ایٹ لیسٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی لیول پہ مذاکرات جو ہے ان کا فیصلہ کیا گیا, پھر اس کے بعد آگے چل کے کمپوزٹ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہونا تھا. ابھی مختصراً بتائیے گا, کیا سپٹمبر کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ ایک بار پھر کیا یہ اپارچونیٹی ہے دونوں ملکوں کے پاس, ان کی قیادت کے پاس, کہ کم از کم ایک سائڈ لائن ملاقات کے ساتھ وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کریں اور کمیونیکیشن کے راستے کھولیں؟
دیکھیں, یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے آنا پڑے گا معاملہ, کیونکہ انہوں نے بات چیت کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا, پاکستان کی طرف سے نہیں تھا. اور کل ایک سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی فورن منسٹری کی طرف سے آئی ہے کہ ہمیں مطلب فی الحال کوئی ایسا مشورہ زیر غور نہیں ہے کہ ہم اپنا مودی صاحب سے ملاقات کریں گے یا ہمیں کوئی, اور اس سے تھوڑے سے سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے تھے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا شوق بھی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا, کیونکہ بات چیت کا جو اعلان کیا گیا تھا ختم کرنے کا وہ انڈیا کی طرف سے کیا گیا تھا. اور میرا خیال ہے وہ ایک انسپیکٹڈ سی چیز تھی کہ آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ نے وہ جو ہمارے ملٹری جو آپریشن کے جو کمانڈر تھے ان کی بھی آپ نے بات چیت روک دی, اور اس کے بعد نیچے میرا خیال ہے ابھی جو فلیگ میٹنگز ہوتی تھی وہ بھی اب نہیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے ابھی انڈیا کو اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا, اگر وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں
تو پھر بات آگے بڑھے گی. نعمان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے سیگمنٹ بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. سشانت آپ اس کو سم اپ کیجیے گا, ایک تو یہ کہ کیا نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ کوئی ڈیولپمنٹ اس کی توقع رکھی جائے ایک, اور پھر دوسرا اس کا زاویہ جو دونوں ملک ہیں پاکستان بھارت بڑے ملک ہیں نیوکلیئر پاور ہیں اور دونوں کا میڈیا جو ہے وہ ماشاء اللہ ان کی اس کی ایک اپنی جہت ہے. آپ نے ٹویٹ کیا, میں نے اس ٹویٹ کو اپنے ایک پروگرام میں یہاں پہ آپ کے نام لے کے آپ کو ایٹریبیوٹ کر کے اس کو شیئر بھی کیا تھا اپنے لسنرز کے ساتھ. آپ کے تحفظات ہیں, میڈیا کو کتنا رسپانسبل ہونا چاہیے ہے ان سینسٹیو ایشوز پہ بات کرتے ہوئے, دونوں کا جواب دیجیے گا.
हुजूर, मैं तीन चीजों का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया था कि वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ईस्टर्न बॉर्डर को उसके साथ आपने लिंक अप किया था। पिछले 13 साल पे वेस्टर्न बॉर्डर में क्या हुआ और कैसे वहां पर से पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान जो हैं मुसलसल वहां पर हमला करते रहे, ये भी हमारे सामने है। तो एक तो ये बात है, तो इस मेरे ख्याल इस तर्क में मुझे तो कोई ज्यादा वजन नजर नहीं आता। दूसरी चीज ये कि क्योंकि अमेरिका या अफगानिस्तान का इंटरेस्ट इसमें है, तो ये भारत से एक्सपेक्ट करना कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई यलगार होगा भारत के ऊपर और भारत क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है तो चुप रहेगा, मेरे ख्याल ये पॉसिबल नहीं है। जहां तक न्यूयॉर्क में मुलाकात की बात है, तो इन जनाब को मैं भी बता दूं कि मेरे ख्याल भारत को भी कोई बहुत ज्यादा शौक तो नहीं है मिलने का, और ये शौक के करके आपस में नहीं मुलाकात होनी चाहिए। ये अगर होनी चाहिए तो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दोनों मुल्कों का जिंदगियां इसमें इन्वॉल्व हैं और लोग अगर मर रहे हैं तो ये दोनों हुकूमतों का फर्ज है कि इसको रोका जाए, और इसलिए मुलाकात करनी जरूरी है। और फाइनली जहां तक सहाफियों का मामला है, मेरे ख्याल दुनिया भर में जैसे मैंने ट्वीट में भी अर्ज किया था कि सहाफियों को सफारतकारों से ज्यादा सफारतकारी आनी शुरू हो गई है, उनको सियासतदानों से ज्यादा सियासत आनी शुरू हो गई है, उनको वकीलों से ज्यादा वकालत आनी शुरू हो गई है, और उनको जासूसों से ज्यादा जासूसी आनी शुरू हो गई है। सहाफियों का काम ये होता नहीं है, उनका तनकीद करना या ऑब्जर्वेशन करना ये तो जरूर उनका काम होता है, लेकिन मेरे ख्याल अब सहाफत भी एक दूसरे पैराए पे चली गई है, तो शायद इसको झेलना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं हमारे पास।
बहुत शुक्रिया आपका सुशांत। मैं यहाँ पे वैसे ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मेरी आपसे बात हुई और आपने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मुझे अंदाज़ा चुके नहीं वो आपके प्रोग्राम में कि आप बॉर्डर किस तरफ के हो या उस तरफ के हो, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो इतना गैर जानबदार था। तो कम अज़ कम उस फहरिस्त में एक अदना सा सहाफत का तालिब इल्म आपके सामने बैठा है, और यकीनन इस बात
पर
अरे बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नुमान हमारे साथ रहेगा, एक सेकंड की ब्रेक लेते हैं चंद सेकंड की और वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे जिसके बारे में रिपोर्ट थी और आज फॉरेन ऑफिस ने उसको रिस्पॉन्ड किया है।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जान, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हमारे साथ रसलान शरीफ, ब्रायन मार्कोली और मिस्टर जोना हमारे इंजीनियर्स हैं, आज हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे। गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट आई कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और दी सिम्पसन्स सेंटर की, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों के दौरान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क हो सकता है जिसके पास जोहरी हथियार मौजूद हों। इसने इंटरनेशनल जो हेडलाइंस हैं उनका ये ज़रिया बनी, सोर्स बनी ये खबर, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज इसको ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो असलहे की दौड़ में शरीक हो, लेकिन जो पाकिस्तान के अपने दिफा के लिए ज़रूरी है मिनिमम डेफरेंस वो हासिल करेगा जो पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल डिसीजन या प्रिंसिपल मौक़ पाकिस्तान का रहा है, उसको एक बार फिर दफ्तर खारजा ने उसका इरादा किया है। हम इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी, मुमताज़ न्यूक्लियर इशूज़ के एनालिस्ट हैं, और चौधरी नुमान ज़फ़र साहब एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर और यहाँ पे अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं उसके बारे में भी, उनके बैकग्राउंडर्स के बारे में भी हमें कुछ बता सकते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब, ए एच नैयर साहब अगर मैं कहूँगा, क्योंकि उर्फ आम में आप इस नाम से ज़्यादा मारूफ हैं, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने के बाद नंबर ऑफ़ वेपन्स وہ کیوں ترجیح ہو سکتے ہیں کسی ملک کے میکسیمم رکھنے ہیں؟ اور پھر پاکستان جیسا ملک اگر اس کے کرنٹ ٹینشنز بھی آپ سامنے رکھیں بھارت کے ساتھ، تو کیا پاکستان اپنے اس موقف سے تھوڑا ڈیویٹ کر سکتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں منیمم ڈیٹرنس کا حامل ملک رہوں گا؟
دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں نا کہ منیمم ڈیٹرنس بھی ہو اور ہتھیار بھی بڑھتے چلے جائیں، یہ کہی چیز ہے جس کا اس دنیا میں سبھی نے سامنا کیا ہے. سبھی نے کہا کہ ہم منیمم ڈیٹرنس کریں گے، لیکن سبھی نے اپنے ہتھیاروں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے.
صحیح.
اور آخر میں چند ممالک تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا، انہوں نے آخر روک لگا دی.
صحیح.
دیکھیے، ہندوستان، امریکہ اور روس نے تو 30-35 ہزار ہتھیار بنا لیے تھے. اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس تو ابھی 120 کے قریب اگر ہتھیار کا مواد ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے ایک مخصوص طرز فکر ہے پاکستان کی، جس کے تحت وہ ان تمام چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے.
صحیح.
میرا خیال میں پاکستان تمام دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان نیوکلیئر مین اسٹریم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس قسم کی ڈیل انڈیا کے ساتھ کی گئی وہ پاکستان کے ساتھ بھی کی جائے.
صحیح.
اور اگر نہیں کی گئی تو پاکستان جو ہے وہ یہ تمام ہتھیار یہ فسائل مٹیریل بڑھاتا چلا جائے گا، اپنی تعداد بڑھاتا چلا جائے گا ہتھیاروں کی، اور اس سے دنیا جو ہے وہ فکر مند اگر ہوتی ہے تو پھر دنیا اس بات کا تعین کرے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کو نیوکلیئر ریجیم کے اندر شامل کر سکتی ہے.
صحیح. اچھا، آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ریسنٹلی آپ امریکہ کا وزٹ کیا، آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹ بھی رہے، انٹلیکچوئلس کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہوا، تھنک ٹینکس ہوں یا مختلف ادارے جو اس نوعیت کے موضوعات پہ کام کرتے ہیں، ان کی کیلکولیشنس کے پیچھے کیا میز انالیسز ہوتا ہے، حالات کا جائزہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ یا انفارمیشن بھی ہوتی ہے؟ کیونکہ رپورٹ میں کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت لگ بھگ 120 وار ایڈز یا نیوکلیئر ویپنز ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 100 کے قریب ہیں، اور اسی ریفرنس میں کہا گیا کہ پاکستان آگے چل کے اس کا بہت بڑا ہولڈر ہو سکتا ہے نیوکلیئر ویپنز کا.
دیکھیے، واقعی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو اصل صورتحال ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. جو بات معلوم ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ اندازے لگائے ہیں، صرف اندازے لگانے کی بات ہے، 2+2 کرنے کی بات ہے. پاکستان کے جو پلوٹونیم ری ایکٹر لگ رہے ہیں خوشاب میں، ان کو بآسانی سیاروں کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے کولنگ ٹاورز میں سے جب بھاپ نکلنی شروع ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے شروع ہو گئے.
صحیح.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی ویپن گریڈ پلوٹونیم بنا رہا ہے.
صحیح.
اور جہاں تک یورینیم، انریچڈ یورینیم کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو دنیا کو قطعاً نہیں پتا. انہیں تو شاید 2-3 جگہوں کے علاوہ اور جگہوں کے نام بھی نہیں معلوم، اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہاں پہ کتنے سینٹریفیوجز ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ صرف اندازے لگائے جاتے ہیں، اور ان اندازوں کی بنیاد پہ یہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی اتنا ہو گیا ہوگا، اتنا ہوگا.
صحیح.
بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دنیا جہاں میں یہ بات ہو کہ اس کی پاس فسائل مٹیریل اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے.
صحیح.
پاکستان چاہتا ہے کہ یہ بات ہو تاکہ اس کی طرف توجہ ہو، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ آپ مین اسٹریم نیوکلیئر ریجیم کے اندر شامل کیجیے.
جی نعمان، آپ بتائیے گا، آپ نے تھنک ٹینکس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بہت بڑا یہ فورم ہے، ایک طرح سے انٹیلیجنس یا کہنا چاہیے انٹلیکچوئل ان پٹ دیتا ہے، جس پہ امریکہ کی حکومت پالیسی ڈیزائن کرنے میں بھی اس سے ہیلپ لیا کرتی ہے. آپ یہ بتائیے گا، جس طرح ظاہر دو ورژن ہیں دونوں اداروں کا، یہاں پہ جن کا ہم نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس اور دی اسٹیمس اینڈ سینٹر کا، اور پھر اس کو آفیشلی پاکستان نے نگیٹ کیا، یہ تو نقطۂ نظر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کے دعووں کو کیا کہنا چاہیے کہ جھٹلانے کا فوری طور پہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزنز نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح یہ بھی شاید ایسی کوئی ریزن بھی نہیں ہو سکتی جس میں یہ مہر تصدیق ثبت کی جائے کہ کس ملک کے پاس اس نوعیت کے ویپنز ہیں، تو یہ حقیقت کیسے تلاش کی جائے گی دونوں طرف کے دعووں کے اندر سے؟
دیکھیں، یہ یہ تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے, کوئی پیرامیٹر کوئی بیرومیٹر ہمارے پاس نہیں ہے, اسی طریقے سے ہم اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے پتا چلے کہ پاکستان کے پاس 120 جو ہے نا ویپنز موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں جب تک میں نے کام کیا, جہاں تک میں نے محسوس کیا وہاں پہ, دیکھیے یہ ایک ریسرچ والا معاملہ ہوتا ہے, جب ریسرچ کرتی ہے ایک سینئر فیلو ہوتا ہے وہ ایک ٹاپک مطلب کرتے ہیں, اس کے نیچے کچھ جونیئر فیلوز ہوتے ہیں, کچھ انٹرنز ہوتے ہیں, یہ لوگ ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ شروع کر دیتے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے سورسز استعمال کرتا ہے, کچھ اس ملک چلا جاتا ہے, کچھ اس ملک کے دوسرے جو ریلیٹڈ ہیں ان سے انفارمیشن لے لیتا ہے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت ہی اوتھینٹک چیز انہوں نے سامنے ہمارے پیش کر دی ہے. کارنیگی انڈاؤمنٹ بے شک ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اوتھینٹک ادارہ ہے, لیکن کسی ایک ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ کوسچن کے اوپر اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اور یہ سمپسن سینٹر والے جو ہیں ان کا بھی آلموسٹ یہی صورتحال ہے. تو اس کو یہ ہم یہ تخمینیں آپ ضرور لگا سکتے ہیں, آپ اندازے ضرور لگا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح وہاں کا پولیٹیکل سسٹم مطلب لابی سسٹم ہے جو کہ مطلب لیگل ہے وہاں پہ کہ آپ لابی کریں اور اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو آپ کوشش کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے یہاں کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں یہ پروپیگنڈا ماؤتھس ہیں ایک طرح سے. اس میں آپ نے جیسے, اور میں جہاں تک مطلب فزیکلی میں وزٹ کرتا رہا ہوں, بہت سارے میں نے وزٹ کیے ہیں, اس میں جو انڈین پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے کہ جو ان کی رپورٹ آ گئی وہ بالکل ٹھیک ہوگی. اس میں بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا سینٹر کا جو بھی انچارج ہوگا وہ آلموسٹ انڈین ہوگا, اس میں ایک آدھا کوئی پاکستانی آپ کو ملے گا. اور دوسری چیز اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو بکس لکھی جاتی ہیں ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی کے اوپر, اس میں بھی میکسیمم ڈومیننٹ جو بکس ہوں گی وہ آپ کو انڈین آتھرز کی ملیں گی. یہ بدقسمتی ہے پاکستان والوں کی کہ اس میں اتنی بکس وہاں پہ نہیں ہے, وہاں جا کے لوگ ریسرچ نہیں کرتے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں. تو اسی وجہ سے ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کچھ بھی رپورٹ آ سکتی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. اور ایک آخری بات میں اس میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپن جو پروگرام ہے وہ اتنا مطلب سیکرٹ ہے ہم کہیں کہ وہ ہمارے جو بہت ہائی آفیشل کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے.
ایک ٹائم میں تو کہا جاتا تھا کہ شاید پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا ہے.
وہ پاکستان وہاں بیٹھ کے آپ کیسے تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ویپن ہے وہ 5 سے 10 سال میں 350 تک پہنچ جائیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت دور کی تخمینے والی بات ہے, اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے.
جی ڈاکٹر ایس نیئر صاحب, آخری سوال اس ریفرنس میں مختصر اس کو رسپونڈ کیجیے گا. جیسے نعمان نے کہا کہ لابنگ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے تھنک ٹینکس میں یا ان کی رپورٹس کے اندر, لیکن کیا میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے؟ اور اس کا مطلب تو دونوں طرف ہو سکتا ہے. اگر یہ ایزیوم کیا جائے کہ اگر یہ بھارت کی کسی لابی کے زیر اثر یہ رپورٹ آئی ہے تو دوسری طرف یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی لابی کے زیر اثر ہے, کیونکہ اس میں ایک بڑا اسٹرانگ میسج جاتا ہے ان حالات کے اندر جب ایسٹرن بارڈر کے اوپر ٹینشنز ہیں.
دیکھیے نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ لابینگ کی بات نہیں ہے. یہ جو دونوں گروپس ہیں, یہ دونوں افراد ہیں, ڈالٹن ڈالٹن اور یہ جو سینٹر والے, یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے اوپر بہت طویل رکھے ہوئے ہیں, جو اطلاع اس نے فراہم کی ہے. یہ اطلاع کوئی نئی نہیں ہے, بہت پیش آئی ہے, ایک سال پہلے پرانی اطلاع ہے. یہ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ اگر اسی رفتار سے یہ بڑھتے رہے تو اتنے سال میں اتنا ہو جائے گا. یہ بھی کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے. وہ نئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبز پکڑی ہے پاکستان کی, کہ پاکستان نیوکلیئر مین اسٹریم ڈومین کے اندر آنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اگر پاکستان نیوکلیئر مین اسٹریم کی ڈومین میں آنا چاہتا ہے جس طرح کہ انڈیا آیا تھا, تو انڈیا کے پاس ایک کمرشل پاور تھی, اس کے پاس اس کی ایک دنیا میں کمرشل حیثیت تھی, جس کی وجہ سے تمام ممالک اس کو خشک رکھنا چاہتے تھے, لہٰذا اس کو شامل کیا. پاکستان کے پاس وہ نہیں ہے, تو پاکستان کو کچھ اور کرنا پڑے گا. تو انہوں نے 1, 2, 3, 4, 5 قسم کے انہوں نے بتا دیے کہ یہ اقدامات پاکستان کرے تو شاید پاکستان جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے اور لوگ سمجھے کہ اچھا پاکستان جو ہے اس کی بری نیت نہیں, اچھی نیت ہے, اور وہ اس کو نیوکلیئر مین اسٹریم ڈومین کے اندر شامل کر لے. یہ بات انہوں نے بالکل نئی کی ہے. اس کے علاوہ اس تمام رپورٹ کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے, سب پرانی باتیں ہیں. جو باتیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں پاکستان,
لیکن نئی نہیں ہے آپ کے خیال میں
بتانا ہوگا. جی سوری,
ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں اہم ہیں لیکن نئی نہیں ہیں.
تو جی جی نئی نہیں ہے, اور میں سوچتا یہ ہوں کہ پاکستانی حکومت کی انہوں نے یہ پاکستانی حکومت بھی یہی چاہتی ہے, دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس کے پاس فسائل مٹیریل بہت تیزی کے
ساتھ. یہی میرا سوال تھا کہ میسیجنگ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوں مختلف ملکوں پہ اور مختلف دنیا پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اے ایچ نیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, چودھری نعمان ظفر آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے صحافتی آزادیاں ترقی پذیر ملکوں میں اور خاص طور پہ شوری زدہ ملکوں میں.
Up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف اور ہمارے انجینئرز برائن مارکولی اور مسٹر جونا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے جو انسیڈنٹ, جو ڈیولپمنٹ ہوئی مصر کے اندر, اس میں 3 صحافی جو وابستہ تھے الجزیرہ نیٹ ورک کے ساتھ ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے بقول وہاں پہ ریاست کے موقف کے کہ وہ ان کی ریاست کے مفاد کے اگینسٹ کام کر رہے تھے, اس وجہ سے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. اس پہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں ان کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. مختلف جرنلسٹ نیٹ ورکس اس پہ تنقید کر رہی ہیں, لیکن ہم ذرا ایک وائڈر رینج میں اس پہ بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ترقی پذیر ممالک ہوں یا وہ ممالک خاص طور پہ جہاں پہ فوجی حکومتیں ہیں یا جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوری استحکام نہیں ہے یا شورش کا جہاں پہ سامنا ہے, وہاں پہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے صحافیوں کو اور صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کے پاس جاؤں, پیٹر گریسٹے یہ بھی ایک آسٹریلوی شہری تھے اور ان کو بھی بنیادی طور پہ سزا سنائی گئی تھی اور انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اس کے بارے میں, وہ ہم آپ کو پہلے سنواتے ہیں.
The fact is that this is a wrong. This is unjust. This is unethical. This is immoral at so many levels. This cannot be allowed to stand. And so we will do everything we can to fight the verdict.
جی, یہ پیٹر گریسٹے تھے جن کو سزا سنائی گئی تھی, لیکن ان کی سزا کی نوعیت مختلف تھی. انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا ایجپٹ سے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے علی عمران صاحب, واشنگٹن بیس صحافی ہیں, خاص طور پہ مشرق وسطی, اس کی حالات اور سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں, کالمسٹ ہیں, ڈیلی پاکستان ٹوڈے کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے. علی عمران, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی شکریہ.
عمران, جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے 3 جن کو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پیٹی بند بھائی, 3 جرنلسٹ جن کو سزائیں ہو گئی ہیں, تو کیا تاثر تھا آپ کا؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جو ہم نے بنیادی ایک سوال یہاں پہ رکھا ہے کہ اس طرح کے ملک جہاں پہ فوجی حکومتیں ہیں یا جو شورش کا شکار ہیں, کتنی مشکل ہوتا ہے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینا جرنلسٹ کے لیے؟
دیکھیں, اسے میں 2 پرسپیکٹیو میں دیکھوں گا. ایک تو اس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مشرق وسطی میں جو کہ برادر مڈل ایسٹ اگر ہم کہیں, چاہے ہم اسے قاہرہ سے لے کے تو ایران تک, وہاں پہ ایک ڈیموکریسی کا کلچر نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے وہاں پہ صحافتی آزادی نہیں ہے, آزادی رائے نہیں ہے, اور ایک جو ڈیموکریسی کے ساتھ ایک جو ماحول بنتا ہے وہ نہیں بن سکا. اور ابھی ہم نے دیکھا, جب کہ میں اس کو دیکھوں گا, یہ جو آج مصر میں سزا دی گئی ہے اس کا تعلق عرب اسپرنگ کے ساتھ ہے. عرب اسپرنگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومنٹ تھی, ایک سیریز تھی پوری, کہ مشرق وسطی میں خاص طور پہ تیونس سے اس کا آغاز ہوا, پھر ایجپٹ میں اس نے اسٹرانگ مین جو رول تھا وہاں پہ, یعنی کہ ان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ اسٹرانگ مین جو تھے وہ رول کر رہے تھے اس ان ممالک کو, اور عوام کی خواہشات کا خیال کیے بغیر, اور وہاں ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد عرب اسپرنگ کے بعد ان ممالک میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو کس طریقے سے رول بیک کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو اگر آپ دیکھیں اس کی امیجز دیکھیں, تو اس کی ایک امیجری کی اور اس کی تصویروں کی ایک بڑی پروفاؤنڈ سمبولزم بھی ہے اس میں. یہ آپ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مصر ایک میسج دے رہا ہے کہ یہاں پہ صحافتی آزادی نہیں ہوگی, اور جو حکومت کے خلاف کام کرے گا یا وہاں کے سسٹم کو یا اسٹیٹس کو چیلنج کرے گا تو اس کو اس طریقے سے سختی سے نمٹا جائے گا.
عمران, اس سیگمنٹ کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے لیکن مختصر, آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ اگر ہم اسلامک ہسٹری کی طرف جائیں یا مسلمان ملکوں کے اندر جو مختلف ادوار رہے, ایک تو اس پہ بھی بڑا کہنا چاہیے کہ فخر کا معاملہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ قاضی ہے, عدالتیں ہیں, جسٹس سسٹم ہے, تو اس طرح کے فیصلوں میں تو ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس نظر آتی ہیں بظاہر عدالتیں بھی, اور ان کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ بھی بڑے کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بقول.
دیکھیں جی, کیونکہ جو اسٹیٹس کو کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا تھا وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا.
صحیح.
کیونکہ جب عرب اسپرنگ آف یہ جو ریولیوشنری موومنٹس چلی ہیں اس میں اب دیکھیں جو صحافی ہیں وہ دونوں طرف سے, یعنی کہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کی طرف سے بھی, وہ ایک وکٹم بن جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس آئی ایس نے امریکی جرنلسٹ کو بھی مارا یہاں پہ عراق میں اور شام میں, اور ابھی آپ دیکھیں کہ مصر میں بھی ایسی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں, اور بہت سارے واقعات مسلسل ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ جن میں صحافی جو کہ رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں.
صحیح.
دونوں طرف سے ایک طرف
تو کافی ایک طرح سے مشکلات یا سامنا ہے. عمران, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان پالیٹکس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے تجزیہ کار, پولیٹیکل انالسٹ, بذات خود پالیٹیشین بھی میں کہوں گا کہ رہ چکے ہیں اور اینکر بھی ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. مختصر تمہید میں اگر میں یہ بتاؤں, دو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو سیاسی الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں بظاہر ایک نقطۂ نظر پہ اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دونوں پارٹیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ایک طرح سے ری آرگنائز کیا جائے اور تمام اس کے جو ممبران ہیں وہ مستعفی ہوں. پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے کچھ دیر پہلے میڈیا کے مطابق انکنفرمڈ رپورٹس یہ بھی آئیں کہ شاید تین جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اپنی استعفے پہ غور و خوض شروع کر دیا ہے. عمران خان نے, تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو اسی کمیشن کے خلاف دھرنے کا اعلان کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت بلدیاتی انتخابات سے پنجاب کے اندر خاص طور پہ بائیکاٹ کا فیصلہ بھی کرنے کا اندیا دے چکی ہے. اس کو ہم انالائز کریں گے. اور دوسرا جو آپریشن سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جاری ہے اس کے جو تانے بانے ہیں, اب بظاہر وہ دہشت گردی اور بدامنی سے آگے بڑھ کے کرپشن کے ساتھ وہ اس کو ایوالو کر رہا ہے, وہاں تک اس کی وسعت چلی گئی ہے, اور بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ مینڈیٹ ہے رینجرز کا یا نہیں, اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اندر کیا اس کو امبیڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش نکلتی ہے, کیا اسی بینر کے نیچے سیکیورٹی فورسز یا رینجرز آپریٹ کر رہی ہے. انالیسز ہم لیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, اور علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے. فواد چودھری صاحب, آپ پہلے دونوں جو میری تمہید تھی اس میں دونوں اینگل ہیں, دونوں پہ آپ اپنا انالیسز دیجیے گا. ابھی الیکشن کمیشن, کیا لگتا ہے کہ اب یہ ریسٹرکچرنگ ہونے جا رہی ہے یا پی ٹی آئی نے جو پالیسی بنائی ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں, ایک فرق تو یہ سمجھیے گا کہ کوئی بھی جو شخص ہے انکلوڈنگ عمران خان, وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین سردار رضا خان صاحب سے ریزائن نہیں مانگ رہا.
صحیح.
جو 4 اراکین ہیں ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. یہ 4 اراکین جو ہیں یہ اپوائنٹ کیے گئے تھے الیکشنوں سے پہلے.
جی.
اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے بھی, اور صرف تحریک انصاف نہیں, پیپلز پارٹی نے بھی, پی ایم ایل کیو نے بھی, تمام ہی پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ ان 4 اراکین کو ریزائن کر دینا چاہیے تاکہ نئے اراکین کا تقرر ہو سکے. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک مورل فالوئنگ جو ہوتی ہے, ایک مورل فٹ اسٹیپس جو ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ 4 اراکین جو ہیں یہ پہلے करते हैं, ये वहाँ से पेंशन भी ले रहे हैं, लेकिन ये अपने ओहदों से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। रियाज क्यानी साहब वगैरह जो यहाँ पे पंजाब से मेंबर हैं, तो पर सीरियस एलिगेशन है अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान इलेक्शन से मुतल्लिक।
लेकिन अब दो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, आपको लगता है कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है या उसके जो ये मेंबरान है जिन पे खासतौर पर एतराज है वो अपनी पोजीशन बदलेंगे?
उनको तो रिजाइन कर ही देना चाहिए, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि इन अराकीन को रिजाइन करना चाहिए ताकि नए अराकीन का तकर्रुर जो है वो अमल में आ सके। आइन जो है वो इन्हें 5 साल की मुद्दत देता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो अराकीन है या इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर जो मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एतमाद और एतबार ही नहीं है, वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? और इलेक्शन उनके नतीजे में होंगे, पीटीआई जो है वो उसकी सेकंड सबसे बड़ी वोट है, पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अक्सरियत है, इस तरह पीएमएलक्यू की भी जो है वो सीटें हैं पार्लियामेंट में। सारी पार्टीज कह रही हैं आप रिजाइन करें, वो रिजाइन नहीं कर रहे। अलबत्ता इमरान खान की जो पॉलिसी है जिसमें उन्होंने आज धरने का ऐलान कर दिया है उसमें एक फ्लॉ है। मुझे यूँ लग रहा है कि उन्हें ये चाहिए था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अमल शुरू किया था के पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में ले रहे थे, खुर्शीद शाह साहब से वो मिले थे और अब वो पीएमएलक्यू से मिलने जा रहे थे, इमरान खान को चाहिए था कि उनको जरा मौका देते कि वो अपना ये अमल मुकम्मल कर लेते।
सही, अब दूसरी तरफ आइएगा क्विकली क्योंकि हमें इसको समझ करना है। दूसरी तरफ आइएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी क्यादत बज़ाहिर उन ऑपरेशन में ख्वाब बदमनी के खिलाफ है या करप्शन के खिलाफ है उसमें वो हदफ बनती हुई नजर आ रही है या उसके लपेट में आ रही है, आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इस पर दबाव भी बढ़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि इसको बंद किया जाए या इसको वाइंड अप किया जाए?
वो तो जो ऑपरेशन है ये असल में अगर आपको याद हो कि जनरल नवीद मुख्तार जो है कोर कमांडर, उन्होंने एक सेमिनार किया था और पहली दफा आर्मी ने करप्शन जो है उसके ऊपर अपनी कंसर्न का इजहार किया। उसके बाद अब परसों जब रहील शरीफ साहब चंद पिछले हफ्ते जब तशरीफ ले गए हैं कराची, उसमें उन्होंने जो वहां पे बात की और जो आईएसपी ने ट्वीट किया उसमें 3 शख्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि हम माफियाज के खिलाफ एक्ट करेंगे, करप्शन के खिलाफ एक्ट करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। ये तीनों अगर आप देखें तो कराची में और वहां पे जो मामला चल रहा है इससे एक बात तो जाहिर हुई कि आसिफ जरदारी साहब ने पहले कहा हमें ईंट बजा देंगे, उनको लंदन जाना पड़ गया, वो बेचारे यहाँ पे ईंट सेंट बजाने नहीं सके। अल्ताफ हुसैन साहब जो है उन्होंने रेजिग्नेशन की बात कर दी और जो रेजिग्नेशन है उनके उसके ऊपर जो है वो किसी का पत्ता नहीं हिला। ज्यादा यूं लग रहा है कि फौज जो है वो तो बोर डाउन नहीं कर रही है इस ऑपरेशन के ऊपर, फौज वैसे कर भी नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि जो पब्लिक उनकी इमेज है
वो बहुत बढ़ गया
है। इस वक्त 83% अप्रूवल रेटिंग है जनरल राहील शरीफ की।
सही,
वो अपनी इतनी,
लेकिन क्या ये दायरा पंजाब तक भी आएगा? मुख्तसरन, क्या ये दायरा पंजाब तक भी आ सकता है?
मेरा ये ख्याल है कि 3-4 बड़े केसेस जो है वो तो ऑलमोस्ट राइट हो चुके हैं, जिनमें साद रफीक साहब का मामला शामिल है, राणा मशहूद साहब का शामिल है, और इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वरना तो जाहिर है कि उनका जो एमकेएम और पीपल्स पार्टी कहेंगे कि ये सिर्फ सिम्टम ही करप्शन हो रही है, बाकी मुल्क में तो हो रही है, लिहाजा जाहिर है कि वो इनको करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अली इमरान, चंद सेकेंड में आप इसको समअप कीजिएगा। आर्मी ऑपरेशन अगेंस्ट बदमनी, अब ये करप्शन, उसके अंदर भी सियासी जमातें खासतौर पर उसके लपेट में आ रही हैं, सियासी जमातों के लिए कितना ज़रूरी है अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना और करप्शन का खात्मा इन हालात में? और अगर ये क्रेडिट या ये चीज़ भी अगर आर्मी के पास या रेंजर्स के पास चली जाती है तो ये इटसेल्फ कितना बड़ा चैलेंज होगा पॉलिटिशियंस के लिए?
देखिए, ये मैं तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ATC के जरिए एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जरिए ये किया जा रहा है, उसके दायराकार अगर हम देखें तो इतना वसी है कि उसमें किसी भी किस्म की जो डिस्टर्बेंस है अमन अमान को जो ख़तरा है, चाहे इलीगल स्ट्राइक्स हैं या लॉकआउट्स हैं या कि वो प्रॉपर्टी किसी की लूटना है या क्रिमिनल ट्रेसपासिंग है या इवन वॉल चॉकिंग या फिर किसी को ऐसे किसी भी इकदाम में मदद करना जो कि अमन ख़राब करे, उसमें वो आता है। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड है जिसमें कि, और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसे एक नेशनल कंसेंसस हासिल था।
सही,
उसके बाद अगर हम देखें गुज़श्ता कुछ माह में ख़ास तौर पे जो इसकी इफेक्टिवनेस है और जो ग्राउंड सिचुएशन वहाँ पे चेंज हुई है, तो मेरे ख्याल में इसका एक आवाम ने इसको
वेलकम किया है।
नंबर टू, کہ ایم کے ایم نے جو ابھی تنقید کی تھی کہ یہ ان کے خلاف آپریشن ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پارٹی کو, تو اب وہاں پہ فیئرنیس کا جو کوسچن آ رہا ہے, اب وہ پیپلز پارٹی بھی اب ان کے ایک اہم
رکن جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں.
جی اور دوسری تیسری بات ہے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا ہمیں سب کو یہ معلوم تھا جو انالسٹ دیکھ رہے تھے کہ تین لیولز پہ یہ باتیں ہوں گی, کہ تین لیول پہ ایکشنز ہوں گے تو کراچی میں امن قائم کیا جا سکے گا, ایک پولیٹیکل, ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, اور دوسرا کرمینل گینگز جو کہ شہر میں مختلف صورتوں میں کام کر رہے, اپنی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ
تینوں لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہو گیا. عمران, مجھے قطع کلامی کی معافی, چونکہ سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا, اس کے بعد ہم جائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, آپ سے تفصیلاً انشاءاللہ بات ہوگی اور ہوتی رہے گی مڈل ایسٹ کے ایشوز پہ خاص طور پہ. سامعین, ہم تیزی سے چلیں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. سیکنڈ پرائز ونر ناسا کنٹیسٹ کا, جس میں بستیوں, ناسا کی جانب سے خلائی بستیوں کی ڈیزائن کا یہ مقابلہ تھا, اور اس میں انہوں نے اپنی یہ دوسری پوزیشن حاصل کی. او لیول یا دسویں گریڈ کے طالب علموں میں غیر معمولی طالب علم پاکستان کے ہونے اور پاکستانی طالب علم شامیر اعزاز, ان سے ہم نے بات کی ہے, آئیے سنتے ہیں. جی سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, اور پروگرام کے اس حصے میں ایک ایکسٹرارڈنری پاکستانی اسٹوڈنٹ, جس کا تعارف ہم اس سے پہلے آپ کے ساتھ کرا چکے ہیں, شامیر, جنہوں نے ناسا کے سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ, انٹرنیشنل کانٹیسٹ تھا 2015 کا, اس میں 10th گریڈ یا 10th لیول پہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بڑا اعزاز ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, اور پورے پاکستان کے لیے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہی از ود اس آن اسکائپ لائیو فرام کراچی. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا بنیادی طور پہ شوق کیا تھا, پوٹینشیل کیا تھا, اور اس کنٹیسٹ میں جانے کے لیے انہوں نے کتنی تیاری کی, ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. شامیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد, ایک بہت پرسٹیجیس کہنا چاہیے آنر ہے, ریوارڈ ہے, ایوارڈ ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. جی شامیر, ہمیں سب سے پہلے تو بتائیے گا, میں اس کانٹیسٹ میں آؤں گا خاص طور پہ یہ جاننا چاہوں گا, لیکن اسپیس سائنس میں آپ کی دلچسپی کب سے ہے اور اس کو کیسے آپ نے پروان چڑھایا ہے؟
اس میں میری دلچسپی مطلب کافی عرصے سے ہے, مطلب آئی ہیو بین انٹرسٹڈ, میں ہمیشہ سے دلچسپی رکھی ہے اسپیس کی کتابوں پڑھنے میں اور اس کے بارے میں جاننے میں, مطلب میرے پاس اس کو ڈسکور کرنے کی بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے میرے اس میں, اس والے خاص طور پہ سبجیکٹ پہ, تو اسی کی وجہ سے میں نے ان پہ ان طرح کے سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ کو سرچ کیا اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ کیا.
ٹھیک ہے, اب اسے اس کانٹیسٹ کے بارے میں بتائیے, آپ کا بنیادی طور پہ اس سیٹلمنٹ کانٹیسٹ کا, جب آپ نے سنا آپ نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا, آپ کا تصور کیا تھا, یعنی خلا کے اندر کس طرح کی آبادیاں یا بستیاں تعمیر کی جا سکتی ہیں, آپ کا تصور کیا تھا اس کے بارے میں؟
میں نے اس ڈیزائن کانٹیسٹ کے جو کرائیٹیریا تھا اس کے حساب سے بنایا, مطلب دے آسکڈ اس کہ آپ کو جو ہے ایک سیٹلمنٹ بنانی ہے جو ایسٹروائڈ پہ بیسڈ ہو یا ایٹماسفیئر کے باہر ہو, تو اس کو فیکٹس اور فگرس کو رکھتے ہوئے, اٹ واز ٹوٹلی نان فکشن, تو فیکٹس اور فگرس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایسٹروائڈ پہ ایک سیٹلمنٹ ڈیزائن کی تھی وچ کوڈ ہوسٹ اپ ٹو 1 million ریزیڈنٹس.
اچھا, تو آپ کو باقاعدہ کسی نے اس کے لیے مینٹور کیا, گائیڈ کیا, یا یہ خالصتاً آپ کی انڈیویجول ایفرٹ ہے, انفرادی کوشش ہے؟
یہ میری انڈیویجول ایفرٹ تھی, مطلب کیونکہ میں نے کوئی میرا اس میں مینٹور نہیں تھا, میں نے اس میں بکس کی مدد لی, انٹرنیٹ سے سورسز لیے, اور جو اس کی جو انہوں نے جو ہمیں دیے تھے سورسز کے آپ اس سے وہ ریفر کر سکتے ہیں, میں نے صرف ان سے کیا اور پھر ڈیزائن کیا.
آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ناسا یا اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ ایئر اسپیس سوسائٹی جس نے اس کو آرگنائز کیا تھا اس کنٹیسٹ کو, کہ یہ کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کیا؟
میں نے اس کو سرچ کیا, میرے ہمیں سے شوق رہا ہے کہ میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کروں, تو میں نے ان کو سرچ کرتا انٹرنیٹ پہ, اور پھر میں اس کے اس پہ آیا, میں نے اس کی ویب سائٹ پہ گیا, پھر مجھے لگا کہ آئی ڈیولپ لاٹ آف انٹرسٹ ان دس, سو میں نے سوچا کیوں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر لیتا.
ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ کنٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے, کیا آپ نے وہاں سے سبمٹ کیا, پھر اس کو یہاں پہ ریویو کیا گیا, کیسے آپ سبمیشن کیسے ہوئی آپ کے اس ڈیزائن کی؟
انہوں نے ہمیں ان کی ہوتی ہے ڈیڈ لائن ہوتی ہے ہمیشہ 1 مارچ, اور یہ ان کا ڈال دیتے ہیں جون میں, اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا کانٹیسٹ آیا, تو میں نے آئی گیس میں نے اگست سے شروع کیا تھا, اینڈ اٹ ٹک می اباؤٹ 2 months کہ میں سب چیزوں کو گیدر کروں, ساری انفارمیشن, اور پھر اس کو پائل اپ کروں, پھر پیپر ورک پرنٹ آؤٹ کروں, اور پھر اس کو واپس سے ریویو کروں, اور پھر میں نے اس کو دسمبر میں میل کیا تھا کیلیفورنیا.
ٹھیک ہے, اچھا, ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن کیا تھا، جو آپ کا تصور کیا تھا اس کے بارے میں؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہارڈ کاپی ہے جو آپ کیمرے کے سامنے کر سکیں؟
یہ ہارڈ کاپی ہے اس کی،
صحیح، اس کو تھوڑا اور اگر آپ کیمرے کی طرف لے آئیں اور وہاں پہ روک کے رکھیں تو ہم آپ سے ذرا پوچھ پائیں گے. جی، تو اس میں کیا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کیا ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟
میں اس میں یہ بس یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹروائڈ ہے، آپ اس پہ اپنی سیٹلمنٹ بلڈ کر سکتے ہیں وتھ جسٹ وتھ دی یوز آف ٹیکنالوجی، اٹ از ٹوٹلی نان فکشن، صرف فیکٹس سے بیسڈ ہے. اور اس طرح مطلب
تھوڑا سا اگر آپ اس کو اپنی طرف لے جائیں اور اپنی لیفٹ سائڈ پہ کریں پکچر کو ایسے، یس ہاں جی بالکل ٹھیک ہے.
تو اس پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسٹروائڈ ہے اور یہ اس کا فرنٹ کور ہے، میں نے اس کا کور بنایا، اس کے مطلب پورا سارا پیپر ورک اندر ہے. تو یہ جیسے ایسٹروائڈ ہے اور یہ ہے سیٹلمنٹ، تو اس پہ جو ہے اٹ کڈ انہیبٹ اپ ٹو 1 million پیپل.
ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو یہ آنر مل سکتا ہے، آپ دوسری پوزیشن کے لیے آ سکتے ہیں یا کسی بڑی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں؟ دیٹس فائن، اب آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. جی
یس آف کورس، مجھے تھا، مجھے آئی بلیوڈ ان مائی سیلف، مجھے پتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو مجھے اس کا صلہ تو ملے گئی، اور تو آئی بلیوڈ ان مائی سیلف، اور میرے پیرنٹس نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور بلیوڈ کہ مجھے مل جائے گا.
تو اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں، آپ کیا اسی ایئر اسپیس سائنس میں کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پلانس کیا ہیں اور آپ بیسیکلی پڑھ کیا رہے ہیں ابھی، آپ کے بنیادی سبجیکٹس کیا ہیں؟
میرا جو پلان ہے، میرا اصل میں پلان ہے ایرونوٹیکل انجینئرنگ یا پھر ایرو اسپیس انجینئرنگ. میرا ایک وہ ہے پیشن کہ میں پاکستان ایئر فورس جوائن کروں، تو میں نے اس کے لیے ایرونوٹیکل انجینئرنگ کرنی تھی. اور آپ کا دوسرا سوال یہ کہ میرے سبجیکٹس کیا ہیں، میں بھی مطلب او لیولس کر رہا ہوں، تو اس میں میں نے فزکس کیمسٹری بایو یہ بھی سبجیکٹس ہیں، ابھی میں نے اس پہ لے نہیں پاؤں، اے لیولس پہ جاؤں گا تو اس کے حوالے سے سبجیکٹس پڑھ.
جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے انٹرنیشنل کانٹیسٹ کے اندر دوسری پوزیشن لے چکے ہیں، آپ کی اپنی فیلنگس کیا تھیں، آپ کے گھر والوں کی فیلنگس کیا تھیں؟
میری اپنی فیلنگس مطلب آئی واز اوور ویلڈ، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ اتنے سارے جس میں 3,000 سے اوپر زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں، اس میں جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے ورلڈ وائڈ سیکنڈ پوزیشن تھی، تو مجھے خوشی تھی. اور جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تو وہ مطلب دے فیل ویری پراؤڈ، اور اسپیشلی آل مائی ریلیٹیوس تھے، ان کو مطلب بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا کہ میں نے ان کی جو ہے نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا بھی ایک نام روشن کیا، اس کو میں نے وہ کیا ورلڈ میپ پہ وہ کر دیا.
سو اس ایکنالجمنٹ کے بعد ملک کے اندر سے آپ کو کتنا ایکنالج کیا گیا، آپ کا اسکول، آپ کا انسٹیٹیوشنز، وہاں سے کتنی ایکنالجمنٹ ہوئی آپ کے لیے؟
ملک کے اندر سے مطلب بہت زیادہ ہوا، میرے بہت سارے نیوز پیپر، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پہ میرے بہت زیادہ انہوں نے تعریف کی، انہوں نے پوسٹ کیا اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ ایکنالج کیا. اور اب اسکول کا رہا تو اسکول میں بھی مجھے میڈل دیا گیا، اور مجھے بہت زیادہ ٹیچرز اور سب نے میری بہت تعریف کی، اور پرنسپل، میری پرنسپل نے مجھے بہت کیا، میم شہزادی آغا، انہوں نے مطلب میرا وہ بہت زیادہ مجھے کانگریچولیٹ کیا، انہوں نے مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ اور اکنالج کیا.
تو شامیر، راتوں رات ایک سیلیبریٹی بن جانا، اتنی شہرت حاصل کر لینا اس کم عمری میں، کیسا لگا آپ کو؟
میں نے مجھے اچھا لگا، بٹ آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو وہ نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے آئی جسٹ ٹیل دیم کہ ہاں مجھے ملا ہے، اور مطلب آئی ٹرائی ٹو ریمین ایز ڈاؤن ٹو ارتھ ایز پاسبل.
عامر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. بتائیے گا، شامیر آپ کے فرزند ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ان کے بیہاف پہ، پرسنل بھی ہے، فیملی کے لیے بھی ہے. آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس انٹرنیشنل کانٹیسٹ میں دوسری پوزیشن لی ہے انہوں نے 10th گریڈ لیول پہ، تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، آپ نے کیا سوچا؟
سر فیلنگس میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ایکچولی، جو فیلنگس تھی میری اس وقت، اور میں ماشاء اللہ میرا اس پہ پورا ٹرسٹ ہے. لائک 2013 میں جب اس نے 4th پوزیشن لی تھی، تو میں نے، میری وائف نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے سب سے، جو یوش اعزاز، ہم نے اس کو بہت زیادہ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا، اور اس کو ہم ہر اس میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو کافی کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے اس نے جب 2015 میں دیا تھا تو آئی واز شیور، مطلب میری پوری فیملی تھی ہماری، کہ ہمیں پتا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس کا 4th تو نہیں، لیکن آئی مین فرسٹ یا سیکنڈ تو ہم تھا اس کا.
تو عامر، یہ بتائیے گا کہ نارملی ایک کلچر ہے پاکستان کے اندر، پیرنٹس کا بہت دباؤ ہوتا ہے بچوں پہ کہ انہوں نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کیا شامیر کا جو یہ ایوارڈ ہے آپ کے دباؤ کا نتیجہ یا اس کی اپنی دلچسپی اس میں تھی، اور آپ نے کیا مطلب بالکل ان کو فری ہینڈ دیا ہے جو کرنا چاہیں؟
ایگزیکٹلی، ٹوٹلی اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، کوئی ہماری کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. لائک ہم نے اپنے پیرنٹس سے کبھی نہیں دیکھا، تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں سوچی. ہمیں جو ان کا انٹرسٹ ہوگا اسی میں یہ لوگ کام کریں گے. لائک اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جو سب سے زیادہ کریڈٹ ہے وہ میری وائف کا ہے،
صحیح،
آل کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف कोर्स मतलब सबसे ज्यादा उसने इसने उसने बहुत ज्यादा इसकी वो किया. लाइक यू नो मैं तो ऑफिस में होता हूँ दिन भर, आई मीन स्कूल से आने के बाद फिर वही बच्चों को देख रही होती है, तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा इफेक्ट.
जी शामीन, ये थे शामीर और उनके वालिद आमिर एजाज, वो हमारे साथ थे. दोनों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. और इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम जहां रंग अपने ख़दाम को पहुंचता है. प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अरसलान शरीफ, जबकि इंजीनियर्स हैं हमारे साथ मिस्टर जोना और ब्रायन मार्कोलिया. असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ़